الحمدللہ آج سوا پارہ تلاوت کیا گیا، اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دسویں پارے کے آغاز میں اللہ جل وجلہ الکریم نے غنیمت کے مال کے پانچویں حصے کو اللہ، رسول اور قرابت والوں، یتیم اور محتاج اور مسافر کے لیے اس کو خاص فرمایا، یعنی مال غنیمت کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، اس کا جو پانچواں حصہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور کے اقربا اور یتیم و مسکینوں اور مسافر کے لیے خاص ہے۔ اس سورہ انفال کے رکوع نمبر 6 کے اندر اللہ جل وجلہ الکریم نے میدان جہاد میں ثابت قدم رہنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو حکم دیا کہ آپس میں نہ لڑو، اگر آپس میں لڑو گے تو تمہاری طاقت کا جو شیرازہ ہے وہ بکھر جائے گا اور دشمن پر جو داغ بیٹھی ہوئی ہے وہ اٹھ جائے گی، یوں تمہاری طاقت وہ کمزوری میں بدل جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی اس رکوع کے اندر ریاکاری کے طور پر جہاد کے لیے جانے سے بھی منع فرمایا، اور شیطان نے جنگ بدر کے موقع پر کفار اور مشرکین کے ساتھ تعاون کا جو وعدہ کیا تھا، جب اس نے میدان بدر کے اندر فرشتوں کو دیکھا تو وہ بھاگ گیا، اس کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس رکوع کے اندر فرمایا، یعنی سورہ انفال کی رکوع نمبر 6 کے اندر۔ رکوع نمبر 7 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کفار کے روح قبض کرتے وقت ان کو جو سزائیں اور تکلیفیں اور عذاب دیا جاتا ہے اس کا ذکر فرمایا۔ رکوع نمبر 8 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دشمنوں کے مقابل اسلحہ جمع کرنے اور ان کے ساتھ جہاد کے تیار رہنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ رکوع نمبر 9 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر 10 مسلمان صبر کرنے والے ہو تو وہ 200 پر غالب آ جائے، 20 مسلمان اگر صبر کرنے والے ہو تو 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر 100 ہو تو 1000 پر غالب آ جائیں گے۔ یہ ابتداء اسلام کی بات تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو یعنی نصرت عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ اب ہم نے تخفیف کر دی، اب اگر 100 مسلمان صبر کرنے والے ہو تو وہ 200 کافروں پر غالب آئیں گے، اور 1000 مسلمان ہو تو وہ 2000 پر غالب آئیں گے، یعنی ایک مسلمان 2 کافروں کے مقابل جو ہے وہ کافی ہے، یہ اللہ جل و جلالہ کریم نے فرمایا۔ اور سورہ الانفال کے آخری رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جنگ بدر کے قیدیوں کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ مہاجرین اور انصار کے فضائل کو ذکر فرمایا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایک دوسرے کے وارث ہے۔ پھر یہ حکم بعد میں آیت میراث کے نزول کے وقت جو ہے منسوخ کر دیا گیا۔ سورہ توبہ، جس کو سورہ برات بھی کہا جاتا ہے، اس کے شان نزول کے حوالے سے روایتوں میں یہ آتا ہے کہ مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان کچھ معاہدے تھے، ان میں چند کے سوا باقی سب کے اندر کفار نے عہد شکنی کی، اللہ تبارک و تعالی نے ان وعدوں کو ساکت کر دیا اور حکم دیا کہ 4 مہینے یہ امن کے ساتھ جہاں چاہے گزار لے، پھر اس کے بعد یعنی 4 مہینوں کے اندر ان کے ساتھ کوئی تعرض نہ ہوگا، اور 4 مہینوں کے بعد ان کے ساتھ جو ہے یہ خوبصورت سمجھ لے، اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو ایسی صورت میں ان کے ساتھ جہاد کیا جائے گا۔ یہ سورہ مبارکہ 9 ہجری میں اس وقت نادل ہوئی جب فتح مکہ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امیر حج بنا کر مکہ شریف بھیجا، ان کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس صورت کے نزول کے بعد یہ صورت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، اور فرمایا جا کے یہ لوگوں کو حج کے موقع پر سنا دو۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر 10 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کے پاس کھڑے ہو کر لوگوں کو بلایا اور اس سورہ مبارکہ کے 40 آیت تلاوت فرما دی اور فرمایا کہ میں 4 حکم لے کر آیا ہوں. پہلا حکم تو یہ ہے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک خانہ کعبہ کے پاس نہ آئے, یعنی آخری دفعہ ہے, آج کے بعد کوئی مشرق خانہ کعبہ کے قریب نہیں آئے گا. دوسرا حکم یہ لے کر آیا ہوں کہ کوئی شخص برہینہ ہو کر طواف نہیں کرے گا, چونکہ مشرکین مکہ زمانہ جاہلیت کے اندر ان کے یہاں ایک رسم و رواج تھی کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف برہینہ ہو کر کیا کرتے تھے, تو اس کو منع فرما دیا گیا. تیسرا حکم یہ ارشاد فرمایا کہ جنت میں مومن کے سوا کوئی داخل نہ ہوگا. اور چوتھا حکم یہ کہ جس کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ عہد ہے وہ عہد اپنے مدت تک برقرار رہے گا, اور جس کی مدت معین نہیں ہے تو اس کی میعاد جو ہے 4 ماہ ہے. اس پر جو ہے یہ سن کر مشرکین نے یہ کہا کہ اے علی اپنے چچا سے کہہ دے, یعنی اپنے چچا کے فرزند سے کہہ دے کہ ہم ان کے تمام عہدوں کو اپنے پس پشت ڈال چکے ہیں, ہم کسی عہد کی جو ہے پاسداری نہیں کریں گے. تو اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم ارشاد فرمایا, یعنی سورہ توبہ کے 3 رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات سے مشرکوں کو منع فرمایا کہ مسجد آباد کرنا یہ مشرکوں کا کام نہیں ہے, مسجد آباد کرنا یہ مسلمانوں کا کام ہے. اور اسی رکوع کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے ارشاد فرمایا کہ کفار اور مشرکین کے ساتھ قطع تعلق کر لو, ان کے ساتھ رشتہ داریاں ختم کر دو. ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء, اے ایمان والو اپنے باپ اور بھائیوں کو دوست نہ سمجھو, ان استحب الکفر علی الایمان, اگر وہ ایمان پر کفر کو پسند کرتے ہو. اس پر جو ہے چند صحابہ کو جو ہے وہ اشکال ہوا اور وہ یہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے باپ دادا وغیرہ کو چھوڑ دے, اپنے بھائیوں کو چھوڑ دے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اومیہ تولہم منکم فاولائک هم الظالمون, تم میں جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تو وہی ظالم ہے, وہ حد سے بڑھنے والا ہے, وہ ظالم ہے. پھر ارشاد فرمایا تم فرما دو اے محبوب, اگر تمہارے باپ, تمہارے بیٹے, تمہارے بھائی, تمہاری عورتیں, تمہارے کنبہ, تمہارے کمائی کے مال اور وہ سودا جن کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے, اگر اور تمہارے پسندیدہ مکانات, اگر یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ محبوب ہے تو انتظار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی سخت الفاظ میں جو ہے ان کو منع فرما دیا گیا, اور یہ حکم آج بد مذہبوں کے ساتھ بھی ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے یہی رویہ رکھا جائے گا, یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے, یہ جو ہے ان کے ساتھ اس طریقے سے پیش آیا جائے جس کا جو ہے اللہ اور اس کے رسول نے حکم فرمایا ہے. اس سورہ مبارکہ کے 4 رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ حنین کا ذکر فرمایا, اور 5 رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ یہودی حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ کا بیٹا اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا کرتے تھے. فرمایا ان کے یہ قول ان کے منہ کی باتیں ہیں, یہ اگلوں کافروں کی سی بات ہے اور اپنی طرف سے انہوں نے یہ باتیں ساری بنائی ہوئی ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رکوع کے اندر اس بات کا بھی ذکر فرمایا کہ بہت سارے راہب اور جوگی وہ لوگوں کا مال جو ہے باطل طریقے سے کھاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ وہ مالوں کو جمع کرتے ہیں اور سونا چاندنی کے زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بشرہم بعذاب علیم, ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دیجئے. یوم یحمى علیہ فی نار جہنم, جس دن جہنم سے اسے تاپا جائے گا, فتکوا بہا جباہہم و جنوبہم و ظہورہم, پھر اس سے داغیں گے ان کے پیشانی, ان کے کروٹیں اور ان کے پیٹوں کو. ھذا ما کنزتم لانفسکم, کہا جائے گا یہ ہے تمہارا وہ مال جس کو تم نے جمع کر رکھا تھا. فذوقوا ما کنتم تکنزون, تو چکو مزہ اپنے خزانوں کا, اپنے کنز کا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ کنز جو ہے کسے کہا جاتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس مال کا زکوٰۃ نکال لیا جائے تو وہ کنز نہیں ہے, وہ دفینہ نہیں ہے. یعنی مال جمع کرنا مباح, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس وقت جب اس سے غریبوں مسکینوں اور فقراء کے حق کو نکالا جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر مقرر فرمایا ہے. اگر اس حق کو نہ نکالیں گے تب ایسے مال کو جمع کرنا وہ نقصان دہ ہے. اس سورہ مبارکہ کے چھٹے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ تبوک کا ذکر فرمایا ہے, اور غزوہ تبوک میں مسلمانوں کو جانے کی ترغیب دی گئی ہے. تبوک یہ ملک شام کا ایک مقام ہے, مدینہ طیبہ سے تقریباً 14 منزل کے فاصلے پر ہے. رجب المرجب 9 ہجری میں طائف سے جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ شریف واپس تشریف لائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ عرب کے نصرانیوں کی تحریک پر ہرقل بادشاہ جو روم کا بادشاہ تھا اس نے رومیوں اور شامیوں کے ایک کثیر تعداد فوج کا ایک لشکر تیار کر رکھا ہے جو مسلمانوں پر حملہ کرنے والا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا. یہ زمانہ بڑے تنگی کا تھا, قحط سالی تھی, نہایت گرمی کا عالم تھا, شدت سے کے ساتھ گرمی پڑ رہی تھی, اور ایک ایک مجاہد دو دو مجاہد ایک ایک کھجور پر گزارا کر رہے تھے. یہ عالم تھا بھوک کا کہ ایک کھجور پر دو دو افراد جو ہے گزارا کر رہے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ صحابہ جب سرکار نے اس جہاد میں تعاون کے لیے ارشاد فرمایا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی عالی ہمتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 10,000 مجاہدین کو سامان دیا, 10,000 دینار دیے, اور اس غزوے پر جو انہوں نے خرچ کے ان میں سے 900 اونٹ اور 100 گھوڑے بھی ماساز و سامان کے اس کے علاوہ شامل تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے گھر کا مال لا کر سرکار کے بارگاہ میں ڈھیر کر دیا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نصف مال لا کر سرکار کے بارگاہ میں جو ہے پیش کر دیا تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 30,000 صحابہ کا لشکر لے کر جو ہے روانہ ہوئے مدینہ طیبہ سے. جب سنۃ الوداع تک پہنچے تو وہاں منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی جو ہے وہ پیچھے رہ گیا اور مسلمانوں کا یہ لشکر آگے بڑھا. تبوک میں جب اترا وہاں دیکھا کہ ایک چشمہ ہے, اس میں پانی بہت توڑا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی گئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں کلی فرمائی, جس کے برکت سے پانی نے جوش مارا اور یہ 30,000 لشکر کو جو ہے سیراب کر گیا, اس کے ساتھ ساتھ ان کے جانوروں کو بھی سیراب کر گیا. اسی طریقے سے جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تبوک کے مقام پر پہنچے تو ہرقل بادشاہ, چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دل سے سچا نبی مانتا تھا, اس لیے وہ مقابلے پر نہیں آیا, اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چند دنوں تک وہاں قیام فرمایا. مختلف علاقوں میں مختلف صحابہ کی قیادتوں میں لشکروں کو بھیجا, جن میں دومت الجندل کے مقابل حضرت خالد کو بھیجا, اور حضور نے فرمایا تھا کہ نیل گائے کے شکار کرتے ہو تم اس کو گرفتار کرو گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا, وہ اپنے قلعے سے نیل گائے کے شکار کے لیے اترا تھا, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 400 افراد کے ساتھ اس کا محاصرہ کیا, اسے گرفتار کر کے حضور کے بارگاہ میں پیش کر دیا. چنانچہ اس نے جزیہ دے کر صلح کی. اسی طریقے سے دوسرے مختلف جیسے ایلا کے حاکم, وہ بھی جو ہے حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوا اور صلح کی اور جزیہ وغیرہ دینے پر راضی ہوا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اس جہاد پر جانے سے کچھ لوگ رہ گئے تھے, کچھ صحابہ تھے اور کچھ منافقین تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے سے قبل ہی اطلاع فرما دی تھی کہ اب جو لوگ جہاد پر نہیں آئے وہ آپ کے پاس آ کر عذر پیش کریں گے, ان کی ایک بھی نہیں سننا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع فرما دیا تھا کہ جو لوگ جہاد پر نہیں گئے تھے بغیر کسی عذر کے ان کے ساتھ کوئی کلام نہیں کرے گا, یہاں تک کہ بھائی اپنے بھائی کے ساتھ, باپ اپنے بیٹے کے ساتھ, بیٹا اپنے باپ کے ساتھ بھی کلام نہیں کرے گا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان پر صحابہ نے عمل کر کے دکھایا. اس کے ساتھ ساتھ اس سورہ مبارکہ کے رکوع نمبر 8 کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ کا ذکر فرمایا, کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ان کا ذکر فرمایا. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکوع نمبر 10 کے اندر اللہ جل وجل الکریم نے کفار کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم, اور رکوع نمبر 11 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے ساتھ قطع تعلق کا یہاں تک ارشاد فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، اگر ان میں سے کوئی ایک مر بھی جائے تو ان کی نماز نہ پڑھنا، ولا تقم علی قبرہ، اس کے قبر پر کڑے نہ ہونا، انم کفروا باللہ ورسولہ، بے شک اللہ اور رسول سے منکر ہو بیٹھے، ومات وہم فاسقون، وہ مر گئے حالت فسق پر. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو منافقین کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے بھی روک دیا گیا. اس سورہ مبارکہ کی رکوع نمبر 13 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد ضرار کا ذکر فرمایا. اس کا واقعہ کچھ یہ ہے کہ منافقین کی ایک جماعت نے جنہوں نے مسجد قباء کو نقصان پہنچانے کے لیے اور مسلمانوں کی جماعت کو متفرق کرنے کے لیے اس کے قریب ایک مسجد تعمیر کی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگے کہ آپ اس مسجد میں تشریف لائیے یا برکت کی دعا کیجئے. درحقیقت اس کا مقصد یہ تھا کہ ابو عامر جو زمانے جاہلیت کے اندر راہب ہو گیا تھا، جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو اس نے سرکار سے پوچھا کہ آپ کس دین پر، حضور سے وہ کہنے لگا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملت ابراہیمی پر، تو وہ کہنے لگا کہ میں بھی ملت ابراہیمی پر ہوں. حضور نے اسے منع فرمایا کہ تم ملت ابراہیمی پر نہیں ہو. اس پر ابو عامر کہنے لگا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ نے ملت ابراہیمی کے اندر جو ہے کچھ اضافہ فرمایا اور ہم دونوں میں سے جو ناحق ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حالت سفر اور تنہائی کی حالت میں مار دے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. اب ہوا یہ کہ یہ ابو عامر فاسق کے نام سے جو ہے مشہور ہوا اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف ہر لڑائی کے اندر شرکت کیا کرتا تھا. جنگ حنین تک اس کا یہی معمول رہا. اس کے بعد جب یہ جنگ ہار گیا جنگ حنین میں تو یہ حوازن سے شکست کھانے کے بعد یہ مایوس ہو کر ملک شام کی طرف گیا اور وہاں اس نے جو ہے منافقین کو خبر بھیجی وہاں سے کہ تم میرے لیے ایک مسجد بناؤ اور میں ایک لشکر جلار لے کر آؤں گا جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ لڑیں گے اور ان کو شکست دیں گے. تو اس مسجد ضرار کو جو ہے منافقین نے اس ابو عامر فاسق کے کہنے پر تعمیر کی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہنے کہ آپ اس مسجد میں آ کر نماز ادا کیجیے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تو میں غزوہ تبوک پہ جا رہا ہوں، واپسی پر پھر دیکھیں گے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا. غزوہ تبوک سے واپسی سے قبل ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبردار فرما دیا اور ارشاد فرمایا کہ یہ مسجد انہوں نے ضرر کے لیے بنایا، مسلمانوں کو نقصان کے لیے بنایا، اس مسجد کے اندر آپ نے نہ تو نماز پڑھنی ہے اور نہ وعد وائے برکت کرنی ہے، بلکہ اس مسجد کو گرا دو. چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر چند صحابہ نے اس مسجد کو گرایا اور اس کو آگ لگا دی، اسے جلایا. تو اس مسجد کا ذکر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا، وہ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کو اور کفر کے سبب، و تفریقا بین المؤمنین، اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کو، و ارصادا لمن حارب اللہ و رسولہ من قبل، اور اس کے انتظار میں جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، یعنی یہ ابو عامر کے انتظار میں ہیں. وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو بلائی چاہیے، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ گواہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، ان کے قسموں کا اعتبار نہ کرنا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اس مسجد کے اندر فرمایا لا تقم فیہ ابدا، کبھی بھی قیام مت کرنا، کبھی کڑے مت ہونا. لمسجد اس سے زیادہ تقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، بلکہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری پر پہلی تنشی رکھی گئی وہ زیادہ اس بات کے حقدار ہے ان تقوم فیہ، اے محمود تم اس میں کڑے ہو جاؤ. اس سے مراد مسجد قباء ہے اور مسجد قباء کے بہت سارے فضائل ہیں. ایک حدیث میں یہ بھی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہفتے کے دن جا کر اس میں دو رکعت نفل ادا کیا کرتے تھے، اور یہ بھی روایت ملتی ہے کہ جو مسجد قباء میں دو رکعت نفل جا کر ادا کرے گا اسے ایک عمرے کا ثواب عطا کیا جائے گا. اور ایک روایت میں مسجد مدینہ کے حوالے سے بھی یہ ملتا ہے کہ مسجد مدینہ میں دو رکعت نفل ادا کرنے کا ثواب بھی جو ہے وہ ایک عمرے کا ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسجد کی جو ہے توصیف و ثناء کی، یعنی مسجد قباء کی، اور مسجد ضرار کی مذمت کرتے ہوئے اس کو ڈھانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے. رکوع نمبر 13 کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کے حوالے سے ارشاد فرمایا اور اس رکوع کے آخری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی رکوع نمبر 14 کے آخری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تین صحابہ کے توبے کی قبولیت کی جو ہے ذکر فرمایا, ان کے توبہ کو قبول فرمایا جو غزوہ تبوک پر جانے سے رہ گئے تھے اور جنہوں نے سچ بول کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم بغیر کسی عذر کے نہ جا سکے, ہم آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بولیں گے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک ان سے کلام نہ کرنا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہ آ جائے. تو 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو اس سورہ مبارکہ یعنی سورہ توبہ کے 14ویں رکوع کی آخری آیت ہے جس میں ان صحابہ کے توبے کی قبولیت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. اس سورہ مبارکہ کے آخری رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری آیت میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف کو ذکر فرمایا کہ یہ مسلمانوں پر جو ہے بڑے شفیق ہے اور مسلمانوں کا مشقت میں پڑھنا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر گرا گزرتا ہے, اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسلمانوں کی بلائی کی نہایت چاہنے والے ہیں, مسلمانوں پر کمال درج مہربان ہیں, رؤوف ہے اور رحیم ہے. اللہ جل و جلالہ کریم کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے سے قرآن کریم کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے, قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. الہ العالمین, قرآن کریم کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرما, ہمارے ذہنوں کو معطر فرما, قرآن کریم کو قبر میں ہمارے لیے مونس بنا, بروز محشر ہمارے لیے شفیع بنا. الہ العالمین, ہم قرآن کریم کے وسیلے تیرے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, قبلہ شاہ صاحب کو صحت یابی عطا فرما, جملہ امراض سے سبک دوشی عطا فرما, صحت و عافیت نصیب فرما, ان کے سایہ کو تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.